الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا صدق الله العظيم. बुजुर्गों भाइयों दोस्तों आजीजों, जल्द मजदूरों ने इस उम्मत के लिए जो मेयार बनाया वो बहुत ही ऊंचा मेयार बनाया। अगली उम्मतों के मसाइल ये थे कि उनकी तौबा सिवाय कत्ल के कबूल नहीं होती थी। रिवायतों में है कि जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बछड़े की परस्तिश की, जानवर की परस्तिश की, और उनको गुमराह करने वाला सामरी था, दरस कुरान में आप इस पूरे वाकये को सुनोगे, खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस वाकये को नकल किया कि हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब कोहे तूर पर, एक पहाड़ है तूर, वहां जब बुलाया तौरात लेने के लिए और चंद दिन का वहां इत्तेकाफ करवाया उनके पास खलवत इख्तियार। हर नबी की इब्तिदाई जिंदगी में दो चीजें मिलती है, नंबर एक खलवत और नंबर दो बकरियों का चराना, हर नबी की जिंदगी में मिलता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने नबुव्वत से पहले गारे हिरा के अंदर खलवत की तरफ इशारा फरमाया और 6 महीने तक मुसलसल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे, खलवत में रहते थे। क्या करते थे वहां? तहन्नुस फरमाते थे। रिवायत में तहन्नुस का लफ्ज आया। तहन्नुस की तफसीर इब्ने शिहाब ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह ने ताअब्बुद से फरमाई, इबादत करते थे। कौन सी इबादत करते? नबुव्वत तो अभी मिली नहीं। बाजों ने कहा कि शरीयत मौसवी पर इबादत करते, बाजों ने कहा शरीयत ईसवी पर इबादत करते, बाजों ने कहा कि वहां से काबतुल्लाह को देखते रहते थे, ये भी एक इबादत, काबतुल्लाह को देखना भी एक इबादत। और बाजों ने यह कहा कि हजरत वहां बैठकर अल्लाह की जात में गौर व फिक्र करते थे, ये भी एक इबादत है। इसीलिए कुरान करीम में मोमिन की शान ये बयान की गई कि मोमिन की शान ये है कि वो तफक्कुर फिल्लाह और तज़क्कुरिल्लाह यानी अल्लाह की जात में फिक्र और अल्लाह की जात का जिक्र, ये दोनों के दोनों मोमिन की इबादत करार दिया गया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया इन फी खल्क السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب, ये रात और दिन, ये सूरज और चांद, ये दिन गया और रात आई, फिर रात का छोटा हो जाना, दिन का लंबा हो जाना, दिन का छोटा हो जाना, रात का लंबा हो जाना, सितारों का निकलना और गायब हो जाना, आबशारों का बहना और पानी का बहना, रिवर और नदियों का बहना और समंदरों का छलांग लगाना। फरमाया मोमिन कौन होता है जो इसमें गौर व फिक्र करता है और ये सोचता है कि इसके पीछे कोई ताकत है और वो ताकत मेरे अल्लाह की ताकत। inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab la ayatin li ulil albab nishaniyan hain isme samajhne walon ke liye. To ye bahut badi nishaniyan. Aur fir Allah Taala Quran mein farmate hain wa fi anfusikum afala tubsirun, tumhari zaat mein gaur nahi karte, meri tauheed ke dalail tumhari zaat mein milenge. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک تابعی کا قول نقل کیا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اسی پر تم اگر غور کر لو تو اللہ سمجھ میں آئے گا کہ پینے کا نظام بھی ایک جگہ سے، کھانے کا نظام بھی ایک جگہ سے، لکوڈ کا نظام بھی ایک جگہ سے، جسم والی چیز کو اتارنے کا نظام بھی ایک جگہ سے، لیکن جب نکلنے کی باری آئی تو اللہ نے دو راستے بنائے. اس لیے کہ ایک راستے سے اگر اللہ نظام بناتا تو لکوڈ کا پیٹ میں ٹکنا مشکل ہو جاتا. فرمایا کھانے کا پینے کا نظام ایک جگہ اور بدن سے فضلات کا نکالنا دو جگہوں سے، اسی پر غور کر لو تو تمہارا رب سمجھ میں آ جائے. وفی انفسکم افلا تبصرون وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنی ذات پر غور کرو گے تمہیں تمہارا رب سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اللہ کے باب میں سوچنا، مخلوق کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو سمجھنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا. اور پھر انسان جب سوچتا ہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بھی بنتا ہے. پاگل کو دیکھ کر اپنی عقل پر سوچو گے شکر کی توفیق ہو جائے گی. اپاہج اور معذور کو دیکھ کر اپنے پاؤں پر سوچو گے شکر کی توفیق ہو جائے گی. ہمارے اکابر میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ صوفیہ میں سے گزرے، بڑی عجیب و غریب کتابیں لکھی ہیں، گلستان اور بوستانہ. واقعتاً وہ دین کے باغ ہے. گلستان کا معنی بھی فارسی میں باغ ہوتا ہے اور بوستان کا معنی بھی باغ ہوتا ہے. واقعتاً وہ دین کے باغ ہے اور اس میں ایسے واقعات سے مسائل پر استدلال کرتے ہیں کہ ہماری عقل حیران ہے. خود شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں بغداد کی مسجد سے بغداد کی جامع مسجد سے جب نکلا تو وہاں سے نکلتے ہوئے میرے پاؤں میں چپل نہیں تھی، تو میرے دل میں تھوڑی سی یہ بات آ گئی کہ اللہ میں تیرے دین کا کام کر رہا ہوں اور میرے پاؤں میں چپل بھی نہیں. فرمایا کچھ چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے دونوں پاؤں نہیں اور وہ زمین پر گھسٹ کر چل رہا ہے. میں نے فوراً شکر ادا کیا کہ اللہ چپل نہ صحیح، تو نے پاؤں تو دیے ہیں مجھ کو تاکہ میں آرام سے چل رہا ہوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی مصیبت والوں کو دیکھ لو تو تمہیں چھوٹی مصیبت میں بھی اللہ کے شکر کی توفیق ہو جائے. یہ مسئلہ وہاں نکالا آپ نے کہ بڑی مصیبت والوں کو دیکھو تو چھوٹی مصیبت ہو. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا بہترین ضابطہ بیان فرمایا، بخاری شریف میں ضابطہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے امتیو، تم سوچو اور سمجھو دنیا کی نعمت کے باب میں، دنیا کی نعمت کے باب میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھنا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، اللہ تمہیں شکر کی توفیق عطا کرے گا. اپنے سے اوپر والوں کو اگر دیکھو گے تو نہ شکرے بنو گے. مثلا میں نے دیکھا کہ آپ کے مکان میں تو بہت فرنیچر ہے اور میرے مکان میں کم ہے. میں نے اپنے سے اوپر والے کو دیکھا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں اللہ کا جو مجھے ملا ہے اس پر شکر نہیں ادا کروں گا. میں کسی کے بہترین اونچے بنگلے کو دیکھ لوں تو میں یہ سوچوں گا میرے پاس تو دو ہی بیڈ روم کا مکان ہے، اس کے پاس تو پانچ بیڈ روم کا مکان ہے. میں نے اپنے سے اوپر والے کو دیکھا، شکر ختم ہو گیا. میں نے اپنے مقابلے میں کسی کی مرسیڈیز گاڑی دیکھ لی، بی ایم ڈبلیو دیکھ لی، میں نے کہا او ہو میرے پاس تو ایسی گاڑی ہے، اس کے پاس تو کتنی شاندار گاڑی ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا مجھے ناشکری ہو جائے گی اللہ کی. اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا کی نعمت کے باب میں اوپر والے کو نہ دیکھو، نیچے والے کو دیکھو، اگر میرے پاس دو بیڈروم کا مکان ہے تو میں یہ تصور کروں میرے پاس دو بیڈروم تو ہے, غریبوں کے پاس ایک بیڈروم بھی نہیں ہے, کرائے کے مکان میں رہے, ارے چھوڑو کرائے کا مکان, اپنے ملکوں میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور ان ممالک میں آپ چلے جاؤ جو دیگر ممالک ہیں تو وہاں لوگ جھونپڑوں میں رہ رہے ہیں, سر چھپانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, بارش سے بچنے کا ان کے پاس نظام نہیں, گرمی سے بچنے کا ان کے پاس نظام نہیں, سردی سے بچنے کا ان کے پاس نظام نہیں, ان کی بیٹیوں کی آبرو عزت کی حفاظت کا نظام نہیں, ان کی بیوی کی آبرو عزت کی حفاظت کا نظام نہیں. میرے دو بیڈروم میں میری بیٹیوں کی آبرو عزت تو محفوظ رہتی ہے, ہم نے نچلوں کو دیکھا, اللہ شکر کی توفیق عطا کرے. دنیا کی نعمت کے باب میں اپنے سے نیچے کو دیکھو, نیچے والوں کو دیکھو گے اللہ شکر کی توفیق عطا کرے گا, اور اوپر والوں کو دیکھو گے ناشکریاں پیدا ہو جائے گی. آج عموماً ہمارے اندر ناشکریاں اسی لیے ہے, ہم نے اوپر والوں کو دیکھا نیچے والوں کو نہیں دیکھا, ہم نے اوپر والوں کو دیکھ کر اپنی ترقی کی کوشش کی کہ میں بھی اس کے لیول کا ہو جاؤں. اور انسان جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور اس کے لیول میں ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر حلال کی جگہ حرام بھی کھانا شروع کر دیتا ہے, پھر جائز کی جگہ ناجائز بھی لینا شروع کر دیتا ہے. ہم تصور کر, میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ہمارے وہاں سورت ایک شہر ہے, سورت شہر میں خاندانی بیٹی کوئی فاحشہ اور بدکار نہیں, لیکن ماں وہ بیٹی 4 سال کی تھی اور ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور باپ کو کینسر کی بیماری ہو گئی. بیٹی پڑھ رہی تھی, اچھی تعلیم لے رہی تھی, لیکن باپ کی کینسر کی بیماری دیکھی نہیں جا رہی اور علاج و معالجہ کے پیسے نہیں تھے, ایک آپریشن 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ پیسے نہیں تھے. اس بیٹی نے جب راز کھلا ہے تب پتا چلا کہ شرافت اور عزت والی بیٹی نے دن میں پردے جاتی تھی, پڑھنے جاتی تھی, اور پڑھنا بھی کوئی دنیا کا نہیں دین کا پڑھنا تھا, اور رات میں ہوٹل میں اپنی عزت کو بیچتی تھی اپنے باپ کا علاج و معالجہ کے لیے کہ میرے باپ کی دوا کا انتظام ہو جائے. جب راز کھلا تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ایک طرف امت عیاشیاں کر رہی ہے اور ایک طرف شرافت والی بیٹیاں اپنی زندگیوں کو بیچ رہی ہیں. تو میرے بھائیوں, جب ہمارے پاس مکان چاہے چھوٹا ہو, میری بیٹی کی عزت آبرو کی حفاظت تو ہو جاتی ہے, میری بیوی کی آبرو عزت کی حفاظت تو ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نچلوں کو دیکھیں, اوپر والوں کو دیکھو گے حلال و حرام کی تمیز ختم, جائز ناجائز کی تمیز ختم, اور ہم اس کے لیول کے بننے کی کوشش کریں گے. اور جب لیول کے نہیں بن پاتے ہیں تو پھر انسان جو چاہتا ہے تر گزرتا ہے, اس کی لالچ بڑھتی جاتی ہے, ایسی لالچ بڑھتی ہے کہ یہ اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے, کسی کام کا نہیں رہتا. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے کو دیکھو اللہ شکر کی توفیق عطا کرے گا. دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھنا, نیچے والے کو دیکھو گے کہ اللہ تو نے مجھے صحیح سالم جسم دیا, اس کے تو پاؤں بھی نہیں, اس کی تو زبان بھی نہیں, یہ دماغ کا پاگل ہے, اس کا تو ہارٹ بھی ڈیمیج ہو چکا ہے, تیرا فضل ہے تو نے مجھے چلتا پھرتا جوان انسان بنایا ہے, شکر کی توفیق ہو جائے گی. بلکہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ میں نے ایک عجیب بات پڑھی, حضرت فرماتے ہیں صبر تو اللہ نے کہنے کے لیے کہا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی عمل ایسا نہیں جس کے پیچھے صبر نہیں شکر ہی شکر ہے, کوئی عمل ایسا نہیں اس میں شکر ہے, بیماری دی تو شکر ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بدتر بیماری آ سکتی تھی, شکر ہے, چھوٹا مکان دیا شکر ہے, اللہ جھونپڑے میں بھی رکھ سکتا تھا. فرمایا اور اولاد دی شکر ہے, اللہ بغیر اولاد کے بھی رکھ سکتا تھا, آنکھیں دی شکر ہے, بینائی میں کمزوری ہے تو کیا ہوا, دنیا تو کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ نابینا بھی بنا سکتا تھا. فرمایا صبر کہنے کے لیے ہیں. سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ورنہ اللہ کے ہر عمل میں انسان کو شکر ہی ادا کرنا ہے. اور اس مجلس میں لکھا ہے کہ حضرت نے جب یہ بات بیان فرمائی اور جس جذب کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہوگا کہ ساری نعمتوں میں شکر ہی شکر ہے، صبر کوئی چیز نہیں، شکر کرو اللہ کا شکر کرو. اور پھر دلیل دی، اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا لئن صبرتم، تم صبر کرو گے تو یہ دوں گا، لیکن اللہ نے یہ ضرور کہا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میں خوب اضافہ کروں گا. ہر عمل میں شکر ہے. فرمایا جب حضرت یہ جس جذبہ سے بیان فرما رہے تھے، حضرت کی مجلس سے 22 جنازے نکل گئے، 22 جنازے نکلے. میرے بھائیو، قیامت کے دن اللہ ہر نعمت کے باب میں سوال کرے گا، وہ چھوٹی ہو یا بڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، جا رہے ہیں اور ایک آدمی آنکھوں سے بہرا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، زبان سے گونگا ہے، دنیا دیکھتا نہیں، دنیا سنتا نہیں، دنیا بولتا نہیں، اور مزید اس کو پٹ کی بیماری ہے، پٹ گوشت گرتا ہے، بیماری ہے، چمڑی ساری اس کی خراب ہے، فورے فنسیاں ہیں، تمہارے پاس سورائسس کہتے ہیں، فورے فنسیاں ہیں. تو نہ یہ دنیا اس کے پاس، نہ یہ دنیا کوئی اچھی اس کی. حضرت عمر نے فرمایا کیا اس کو قیامت میں اللہ کچھ پوچھے گا نعمتوں کے بعد؟ ساتھ میں تین صحابی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف، معاذ ابن جبل، حضرت علی. ان تینوں بزرگوں نے کہا حضرت اس کو کیا پوچھے گا اللہ، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، اس نے دنیا دیکھی ہی نہیں، نہ زبان ہے، نہ کان ہے، نہ آنکھ ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، کیا پوچھے گا. حضرت عمر نے ایک آہ کیجی اور فرمایا اس کو بھی اللہ سوال کرے گا. فرمایا حضرت اس کو سوال؟ فرمایا ہاں، اللہ نے کھانے کا نظام اور کھانے کو نکالنے کا نظام تو درست رکھا ہے، اللہ اسی نعمت پر اس کو سوال کرے گا. ہاں میرے بھائیوں، اپنے آپ کو آوارہ نہ سمجھو، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم غلام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس آقا نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، ہم آزاد نہیں ہیں. وہ ایک لطیفہ ہے، ایک پالتو کتا، شہر میں رہنے والا مالک کا پالتو کتا، وہ روزانہ جاگ رہا تھا، اس کا مالک اس کو کبھی لے کر جاتا تھا، کبھی اس کو خود چھوڑ دیتا تھا، اور وہ کتا روزانہ جنگل کی طرف جاتا تھا. تو ایک جنگلی کتا بھی تھا، جنگلی کتے کو اس شہری کتے سے، پالتو کتے سے دوستی ہو گئی، لطیفہ ہے، دوستی ہو گئی. تو جنگلی کتا دبلا پتلا تھا، اور شہری کتا جو پالتو تھا وہ موتا فربا. تو جنگلی کتے نے ایک دن کہا کہ بھئی کیا بات ہے، تو بہت موتا تازہ فربا ہے اور میں تو دبلا پتلا ہوں، کیا کھاتا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو پراٹھے کھاتا ہوں اور مرغ مسلم کھاتا ہوں، مجھے کیا کیا کھانے کو ملتا ہے میرے آقا کے وہاں، میرے صحت کے وہاں بہت کچھ ملتا ہے. اچھا کبھی یار مجھے بھی تو لے جاتے، میں بھی کھاؤں وہاں، کبھی شہر کی تفریح مجھے بھی کرا دے، مجھے بھی وہ کھانے کو مل جائے. اچھا ایک دن میں تجھے لے چلوں گا. اب ایک دن شہری کتا جنگل میں گیا اور جنگلی کتے کو لے کر چلا کے چل شہر میں، تجھے بھی ملے گا کھانے کو. راستے میں چل رہے تھے اور جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے پر، یہاں کالا پتا تھا شہری کتے کے گلے میں، کہ یہ پتا کیسا ہے؟ تو شہری کتا کہنے لگا کہ یہ جو ہے میرے آقا کی غلامی کا پتا ہے. اچھا غلامی کیا چیز ہوتی ہے؟ چونکہ وہ تو جنگلی کتا آزاد تھا، اسے کیا پتا تھا کہ غلامی کیا ہوتی ہے. اچھا اس کا کیا مطلب غلامی کا؟ کہا غلامی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کھانا پینا تو سب ملتا ہے، لیکن مجھے رات بھر بیداری بھی کرنا پڑتا ہے، مجھے جاگنا بھی پڑتا ہے، مجھے اپنا آقا جس کو کاتنے کو کہتا ہے اسے کاتنا بھی پڑتا ہے، مجھے جس کے پیچھے دوڑاتا ہے مجھے دوڑنا بھی پڑتا ہے، मुझे भोंकना भी पड़ता है, काच्छा अगर तू न करे तो हाँ मेरी पिटाई होती है, मुझे मारा जाता है। तो जंगली कुत्ते ने कहा कि तेरे पराठे तुझे मुबारक और तेरे 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 तेरा ये मुर्ग मुसल्लम तुझे मुबारक और तेरे और तेरी ये सारी खाने की चीजें तुझे मुबारक, इसलिए कि मुझे ऐसी गुलामी नहीं चाहिए जिस गुलामी के अंदर अपने दुश्मन को दुश्मन न समझा जाए और दोस्त को दोस्त नहीं, बस गुलाम बन करके करते रहो और सेठ की बात सुन करके जो चाहे करते रहो और अपनी आजादी को खत्म कर दो। आज हमारा हाल यही हो गया है, दुनिया ने हमें खिला खिला कर दुनिया के गुलाम ऐसे बना दिए कि हमें कहा नबी को भोंको तो हम नबी को भी भोंकने लग गए, हमें कहा शरीयत को भोंको तो हम शरीयत को भी भोंकने लग गए, हमें कहा नमाजों को आग लगा दो हमने नमाजों को भी आग लगा दी, हमें कहा वलियों को गालियां दो हमने वलियों को गालियां देना शुरू कर दिया, हमें कहा कुरान छोड़ दो हमने कुरान को भी छोड़ दिया, हमें कहा मदारिस को बुरा समझो हमने मदारिस को बुरा समझना शुरू कर दिया, हमें कहा दावत और तबलीग गंदी है हमने उसको भी गंदा समझना शुरू कर दिया। ऐसी गुलामी से खुदा की पनाह, ऐसी गुलामी से खुदा की पनाह, अल्लाह ऐसी गुलामी से हम सबकी हिफाजत फरमाए। हम कहां थे और कहां चले गए ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, इंसान अपनी जिंदगी पर गौर करे कि मैंने अपने रब मैंने अपने कुरान मैंने अपने नबी की कितनी बगावत की है। हाँ अल्लाह हर नेमत से मुतालिक पूछेगा, अल्लाह हर नेमत से मुतालिक पूछेगा। हजरत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ की सही तरीन रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देर दिन गुजरा है दूसरे दिन जोहर के बाद और फिर कौलिन फिर रिवायतिन तीसरे दिन जोहर के बाद मेरा नबी घर से चला, मस्जिद नबी से बाहर कुछ ही चले थे कि सिद्दीक अकबर आ गए उमर आ गए। बड़ी मोहब्बत थी अबू बकर उमर से, अल्लाह के हबीब ने एक मर्तबा दोनों का यूं हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर फरमाया ये दुनिया में भी मेरे साथ है कब्र में भी मेरे साथ रहेंगे और कयामत में भी मेरे साथ उठेंगे और फरमाया जन्नत में मेरे साथ रहेंगे। बुखारी शरीफ में रिवायत है कोई जगह ऐसी नहीं थी कि ये दोनों ना हो और नबी उनका तस्किरा न करते हो। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में, बुखारी शरीफ की रिवायत है, बनी इसराइल में एक बैल पर कोई सवार हो गया, जैसे घोड़े पर सवारी करता है बैल पर सवार हो गया, तो बैल बोला, क्या बोला, बैल ने यूं कहा मैं हल जोतने के लिए हूं तेरी सवारी के लिए नहीं हूं। अच्छा बैल बोलता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा भी ईमान कि अल्लाह बुलवा सकता है, अबू बकर उमर वहां नहीं थे, फरमाया मेरे अबू बकर उमर का भी ईमान है कि बोल सकते हैं। अबू बकर उमर को याद फरमा रहे हजरत दोनों वहां नहीं थे, मोहब्बत इतनी थी। और बुखारी शरीफ में तो एक रिवायत है कि मुझ पर जितनों ने एहसान किया मैंने सबके एहसान का हक अदा कर दिया, दुनिया ही में अदा कर दिया, फरमाया लेकिन मेरे अबू बकर के एहसान का हक मैं अदा नहीं कर सका। अमन ना अबू बकरी ने, अबू बकर ने मुझ पर बहुत एहसान किया, अबू बकर का एहसान तो मेरा अल्लाह ही अदा करेगा। बड़े जानशीन और बड़े जानिसार सहाबा थे, फिदा होने वाले अपने नबी पर, जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कर गुजरते थे। ऐसा नहीं था कि अल्लाह के हबीब कोई बात इरशाद फरमाए और सहाबा पीछे हट गया। आमाल की लाइन से हो या ईमान की लाइन से हो, सहाबा की जिंदगी अपने नबी के लिए कुर्बान थी। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के हबीब निकले, उधर से अबू बकर उमर आ गए, कैसे आए थे? तो आंखों से आंसू है दोनों सहाबी के, फरमाया हजरत दो दिन से फाका है तो खाने की तलाश में निकले और हमें वक्त पर इतना मिलता है कि इसराफ होता है, इसराफ। फरमाया अच्छा, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा ये नबी भी दो दिन के फाको ही की वजह से आज निकला हुआ है। एक बाग में तशरीफ ले गए, सहाबी रदी अल्लाह ताला ने फरमाते मेरी क्यों किस्मत खुल गई कि नबी खुद ही आ गया, तो मैंने तरह तरह के खजूर बाग से लिए और वो सारे पेश किए جیسے کو جو اچھے لگے وہ تناول فرمائے، حتیٰ کہ کچے پکے کھجور جو ہوتے ہیں وہ بہت پیارے لگتے ہیں، فرمایا میں اس کا بھی تھال بھر کے لے آیا، میں نے حضرت کے سامنے وہ بھی رکھا. اس کے بعد میں نے حضرت کو میرے باغ کا میٹھا پانی پیش کیا، حضرت نے نوش فرمایا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ابو بکر عمر، کیا اللہ اس پانی سے متعلق سوال کرے گا، اس کھانے سے؟ تو صدیق تو خاموش رہے، عمر بولے، عمر نے فرمایا کیا حضرت اتنے بھوک کے بعد کھانا ملا اس پر تو کیا سوال ہو؟ حضرت نے فرمایا تمہاری جان جا رہی ہے اور تمہیں کھانا مل جائے اس پر بھی اللہ پوچھ کرے گا، کہ تم نے لذت لے کر کھایا تھا تو تمہارا رب یاد آیا تھا یا نہیں اس پر. لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت سے متعلق اللہ سوال کرے. شکر کے بغیر نہ کھاؤ، شکر کے بغیر نہ کھاؤ، یہ مجاز بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ماحول کیا ہو گیا، تقریر بڑی شاندار، مجمع بھی ہو رہے ہیں، لیکن امت کا مجاز نہیں بن رہا ہے. مجاز رضی معیسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری دعوت و تبلیغ کا کام لوگوں کے مجاز کو درست کرنا ہے، تقریر مقصود نہیں، مجاز کو درست کرنا. اللہ کے نبی مجاز بناتے تھے، مجاز. بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کی بیماری ہے، بے ہوشی ہو جاتی ہے، انسان گر جاتا ہے، اچانک پھیپھڑا آ جاتا ہے، گرتا ہے، مرگی کی بیماری بچپن سے کبھی ہو جاتی ہے، تو مجھے یہ بیماری ہے اور میں گر جاتی ہوں، بے ہوش ہو جاتی ہوں، اللہ کے حبیب دعا فرمائیے مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے. بخاری شریف کے تعلق طب میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے صبر کا مجاز بنایا تھا. تو اللہ کے نبی نے اس عورت سے فرمایا کہ اچھا صبر نہیں کرو گے تم اس بیماری پر، صبر نہیں کرو گے، صبر کر لو اللہ تمہیں جنت دے گا. مجاز، آج ہمارا مجاز نہیں بنا نا، اس لیے نماز پڑھ کر بھی ہمیں جنت پر یقین نہیں آ رہا، روزہ رکھ کر بھی ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ جنت ملے گی یا نہیں. اس سے بڑھ کر میں آپ کے وہاں کا واقعہ سناؤں، یہاں قریب آپ کے مانچسٹر کا، بہت زیادہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، دفتر ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے سب، اور مسلمان کی بیٹی ہے اور اس کا باپ حافظ قرآن ہے، اور وہ لڑکی یوں کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ موجود بھی ہے یا نہیں، ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے، مجاز نہیں بنا ہمارا. ہم نے دنیا میں امریکہ کو نہیں دیکھا لیکن سن سن کر یقین آ گیا، ہم نے فلاں ملک کو نہیں دیکھا ہمیں یقین آ گیا، چاند پر جانے والوں کو نہیں دیکھا لیکن سن سن کر یقین آ گیا کہ ہاں چاند پر بھی گئے، اور میرا سچا نبی کہہ رہا ہے ہمیں یقین نہیں آ رہا، میرے نبی کی باتوں پر یقین نہیں، ہمارا مجاز نہیں بنا. اسی لیے اللہ سے ہونے کا یقین بھی نہیں آیا، یقین ہی ہمارا پیدا نہیں ہوا اللہ سے ہونے کا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا صبر نہیں کرو اللہ جنت دے. مجاز بنا تھا تو عورت نے فوراً کہا اچھا حضرت جنت ملے گی مجھے؟ فرمایا میں گواہ ہوں تجھے جنت ملے گی. میں فرمایا تب تو میں صبر کرتی ہوں بیماری، ٹھیک ہے میں اسی بیماری میں رہوں گا، لیکن ایک دعا فرما دیجئے. میں کبھی کبھی راستے میں گر جاتی ہوں بے ہوش ہو کر، تو میرا کپڑا ہٹ جاتا ہے، کبھی ستر کے کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایک دعا فرما دیجئے کہ میں راستے میں گروں تو میرا کپڑا نہ ہٹے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہ اگر اس کی بیماری میں یہ کہیں گر جائے تو اس کا کپڑا ہٹنے نہ پائے. اس عورت کی زندگی صحابیہ کی پوری ہو گئی، کپڑا بدن سے نہیں ہٹتا تھا. نبی کی دعا، وہاں مجاز بنا، ہمارا مجاز نہیں بنا. اس لیے اگر ہم کہتے یہ صبر کر لو. تو ہم کیا کہتے؟ سنو ہمارا جواب. ہم یوں کہتے کہ اللہ کے نبی ایک کام کرو، بیماری سے شفا کی بھی دعا کر دو اور جنت بھی دلا دو. ہمارا یہ جواب ہوا، دونوں ہی ہو جائے، بیماری سے شفا بھی دلا دو ابھی اور جنت بھی دلا دو. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے پاس تین بزرگ پہنچے. رمضان کا موقع تھا، حضرت مولانا عمران خان صاحب بھوپالی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں صاحب لے لینا، حضرت مولانا منظور صاحب لے لینا، تین پہنچے. اور رمضان کا موقع تھا، عصر کے وقت پہنچے. تو یہ حضرت شیخ کے لادلے تھے، سب بڑے تھے، حضرت شیخ کے لادلے تھے. تو حضرت شیخ نے ان سے کہا، حضرت کے وہاں بڑے اصول تھے، حضرت کے وہاں صرف صبح میں چائے پلائی جاتی تھی 7 بجے، ایک وقت ذکر کی مجلس کے بعد چائے ملتی، اس کے بعد چائے کا نظام حضرت کے وہاں نہیں، چائے بڑے سے بڑا آ جائے بالکل. لیکن ان میں سے اگر کوئی آ جاتا اور ایک چوتھے بزرگ تھے، وہ تو شیخ کے بھی بزرگ تھے، حضرت مدنی نور اللہ، وہ جب بھی آتے ان کے لیے کھانا اور چائے بنتی. حضرت مدنی علی رحمۃ تو حضرت شیخ کے بھی بڑے تھے، اور حضرت شیخ ان کی بڑی تعظیم فرماتے تھے، چونکہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑی شخصیت، فنا فی اللہ تھی، فنا فی اللہ، فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فنا، توازو کا پیکر تھا. انہیں مارا بھی، ان کی اپنی ایک رائے تھی جو کچھ تھا اختلاف کے موقع پر، لیکن بہرحال وہ حیثیت حقوق اللہ فنا فی اللہ، اور حقوق العباد میں بھی کسی کا حق اپنے ذمے نہیں، جس کو اللہ نے 12 سال تک مزار اقدس پر بیٹھ کر بخاری شریف پڑھانے کا موقع عطا فرمایا، فنا فی اللہ. اور بہت رونے والا، کثیر البقاء حضرت مدنی نور اللہ، ہم نے نہیں دیکھا لیکن جنہوں نے دیکھا انہوں نے ہم کو بیان، بہت رونے والے. تو یہ کچھ اقابر تھے جو حضرت شیخ کے وہاں مستثنا تھے، ان کے لیے ہر وقت چائے کھانا ہوتا تھا، باقی کسی کے لیے نہیں. تو یہ تینوں عصر کے وقت پہنچے، تو حضرت شیخ نے فرمایا تینوں سے کہ بھائی تم تو میرے لادلے مہمان ہو، بتاؤ تمہارے لیے میں بخاری پلاؤ پکواؤں یا بریانی پکواؤں، رمضان کا موقع. تو حضرت معلم صاحب اور منظور صاحب تو حضرت کی بہت تعظیم کرتے تھے اس لیے خاموش رہے. مولانا عمران خان صاحب بھوپالی، وہ بہت بولنے والے تھے، مزاق بھی بہت کرتے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا حضرت ایک کام کیجئے، مغرب کے بعد تو آپ بخاری پلاؤ کھلا دیجئے اور عشاء کے بعد بریانی کھلائیے، یعنی دونوں ہی ہو جائے. میں یہ مثال اس پر دے رہا ہوں کہ ہم ہوتے تو اللہ کے نبی کو یہی کہتے کہ دونوں ہی ہو جائے، شفا بھی ہو جائے اور جنت بھی مل جائے. یہ ہمارا مجاز تھا، ہمارا مجاز نہیں بنا دین کے بعد. اللہ کرے کہ ہمارا مجاز دین کے بعد میں بننے والا ہو جائے، اللہ سے ہونے کا یقین ہو جائے. اگر یقین اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا تو بیماریوں میں بھی شکر کے کلمات نکلے گے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ انداز نہیں لگاؤ گے، یہاں دمبل نکلا تھا بہت بڑا فورا، اور اس طرف سو نہیں سکتے تھے، اور اس عالم میں حضرت نے 23 سال ایک پہلو پر سو کر نکالے، اور ایک قول کے مطابق 13 سال نکالے، لیکن جب بھی کوئی جاتا تھا پوچھتا تھا حضرت طبیعت، فرمایا اللہ کا فضل ہے میں بہت اچھا ہوں. فرمایا حضرت آپ سو نہیں پاتے، فرمایا اللہ اس سے بدتر بیماری میں بھی مجھے رکھ سکتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے بعد میں اوپر والوں کو مت دیکھو، ورنہ اس کے لیول کے بننے کی کوشش کرو گے نتیجہ یہ ہوگا کہ لالچ پیدا ہوگی، اللہ کا شکر نہیں ہوگا. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اللہ شکر کی تمہیں توفیق دے گا. آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت کتاب الرقاق کی، دین کے بعد میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، دین کے بعد میں اپنے سے اوپر والوں کو میں نماز نہیں پڑھتا یہ نماز پڑھتا ہے, چلو میں بھی نماز پڑھتا ہو جاؤں, میں تہجد نہیں پڑھتا یہ تہجد پڑھتا ہے میں بھی تہجد پڑھتا ہو جاؤں, میں قرآن نہیں پڑھتا یہ قرآن پڑھتا ہے, یہ اپنے بچوں کو دین سکھا رہا ہے میں اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا رہا ہوں, اس کا ماحول درست ہے میرا ماحول درست نہیں. فرمایا دین کے بعد میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو, اللہ تمہیں دین کا شوق پیدا کرے گا, اور دین کے بعد میں اگر نیچے والوں کو دیکھنے جاؤ گے تو جو دین ہے وہ بھی نکل جائے گا. خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا, میں مضمون سے مضمون کچھ بات اور ہی چلی گئی, میں نے تو بات اپنی اس سے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کے لیے نظام کچھ اور بنایا تھا, اور وہ نظام یہ تھا کہ سامری نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو سامری نے ایک بہت بڑا کھڑیا تیار کیا اور اس میں سب کے پاس جو سونا اور چاندی تھا وہ دلوا دیا اور اس کو اس طرح ڈھالا کہ بچھڑے کی شکل بن گئی, اور سامری ایک حرامی لڑکا تھا بنی اسرائیل کا, اور اس کی ماں نے اس کو پھینک دیا تھا, تو اللہ نے اس کا برے کرنے کا نظام بنایا کہ روزانہ جبریل آتی تھی اور اس کے منہ میں اپنی انگلی رکھ دیتے تھے جس کو چوس کر کے وہ برا ہوا, لیکن باغی بنا اللہ کا باغ. اسرائیل سے اللہ تعالی نے منبہات ابن حجر میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے ایک مرتبہ اسرائیل سے پوچھا کہ تو اتنوں کی روح قبض کرتا ہے رات دن صبح شام, تجھے رحم آتا ہے کسی کی روح کو قبض کرنے میں رحم آیا؟ کہا نہیں, تیرا حکم ہے مجھے رحم کا مسئلہ ہی کیا ہے, تیرا حکم ہے مجھے پابندی کرنا ہے. فرمایا تب بھی تو مخلوق تو ہے نا, مخلوق کو مخلوق پر تو رحم آتا ہے, کبھی تو رحم آیا؟ کہا مجھے دو ہی پر رحم آیا, دو پر. ایک تو جب ایک کشتی پانی میں چل رہی تھی اور تو نے پوری کشتی کو الٹنے کا حکم دیا, کشتی الٹ گئی سب اس میں مر گئے, تو نے مجھ کو سب کی روح کھینچنے کا حکم دیا, اس میں ایک عورت تھی جس کا معصوم بچہ تھا, تو نے اس عورت کی روح کو بھی قبض کرنے کا مجھے حکم دیا, اور تو نے اس بچے کو الٹی ہوئی کشتی پر بچا لیا, تب مجھے رحم آیا کہ اللہ کم سے کم اس کی ماں کو بچا لے تاکہ یہ بچے کی حفاظت کرے, یا پھر بچے کو بھی مار دے اس کے اندر تاکہ بچہ بھی ختم ہو جائے, لیکن تیرا حکم تھا, میں نے اس عورت کی روح کو بھی قبض کر لیا. مجھے اس وقت اس عورت پر بہت رحم آیا. اور کس پر کا دوسرا, شداد نے جب جنت بنائی, شداد کون ہے؟ جس کو تم کہتے ہو نمرود, اسی کا دوسرا نام شداد, صفتی نام ہے. شد کا معنی سخت ہو, یہ بڑا سخت تھا اس لیے اس کو شداد کہا گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے جنت کے تذکرے سنے تو اس نے کہا ایسی جنت تو میں بھی بناؤں گا, تو نمرود نے ایک جنت بنائی, اور فی قولن 29 سال, فی قولن 23 سال, فی قولن 33 سال میں اس نے جنت کو تیار کیا. اتنی لمبی مدت لگی اس کو, بہت لمبی مدت, اور جنت تیار ہو گئی تو اس نے اعلان کیا کہ آج اوپننگ ہے جنت کی, اور اس میں دودھ شہد سب کی نہریں جاری کر, اور جس دن اوپننگ ہو رہی تھی اور یہ آیا بڑے شان سے شداد نمرود آیا وہاں اور جیسے گھس رہا تھا اللہ نے فرمایا اس کے داخل ہونے سے پہلے اس کی روح قبض کر. اللہ مجھے اس وقت رحم آیا کہ کم سے کم ایک نظر تو دیکھ لینے دے اس کو, بہت لمبی مدت سے بنا رہا تھا, بڑی تمناؤں سے اس کا باغ آباد ہوا ہے, اس کو ایک نظر تو دیکھ لینے دے, لیکن تیرا حکم تھا, میں نے تیرے حکم کی پیروی کی اور اس کے روح کو کھینچ لیا. تو اللہ نے فرمایا سن اسرائیل, وہ جس بچے کو میں نے بچایا تھا اور اس کو لے کر کے میں کنارے پر لایا تھا, اور اس کے نظام کے لیے میں نے ہرنی کو مسلط کیا تھا کہ وہ ہرنی روزانہ اس کو صبح شام دودھ پلاتی تھی, اور ہرنی وہیں پر رہتی تھی تاکہ بچے کو کوئی کھا نہ جائے, وہی بچہ بڑا ہوا اور خدائیت کا دعویٰ کیا, یہ وہی نمرود اور شداد بچہ ہے جس کو میں نے اس طرح بڑا کیا جو میرے مقابلے میں غرور اور تکبر پر اترا. اللہ کے نظام کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. اس وقت ایک بڑا شور ہے دنیا میں, حالات ہیں, پریشانیاں ہیں, اللہ کی مصلحت کیا ہے ہم نہیں جان رہے، اس رب کا نظام کیا اس کو منظور ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. البتہ ہمیں دعائیں ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امن و امان کو قائم کریں اور دنیا کے فتنوں کو ختم کر دیں. تو بہرحال وہ سامری کو برا کیا تھا جبریل نے انگلی سے، تو اس کو جبریل کی پہچان تھی، اور جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی چیز یہ تھی کہ جہاں جبریل کا گھوڑا پاؤں رکھتا ہے وہاں نیچے سبزہ اگ جاتا تھا، گھاس اگتا تھا. تو وہ سامری نے اس سے یہ سمجھا تھا کہ اس میں زندگی پیدا ہونے کی صفت ہے، تو اس نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے راکھ لے لی تھی، اور وہی راکھ اس بنے ہوئے بچڑے کے منہ میں ڈال دی جو سونے اور چاندی کا بنایا تھا بنی اسرائیل میں، اس کے منہ میں ڈال دی، اور کچھ آواز آنے لگی تو قوم گمراہ ہو گئی، اور گمراہ ہو کر اسی بچڑے کی پرستش شروع کر دی. موسیٰ تو تورات لینے گئے تھے. فاضل لہم السامری، سامری نے گمراہ کیا. اب موسیٰ آئے، دیکھا کہ قوم ضلالت میں پڑ گئی. حضرت ہارون کو دادا، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا بھائی جان مجھے کچھ نہ کہو، میں نے ان کو بہت سمجھایا میری نہیں مانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان قوم کو سمجھایا، ان کے پاس توبہ کرائی، اللہ کا حکم اترا. کتنے تھے یہ لوگ بت پرستی کرنے والے، بچرے کی پرستی کرنے والے؟ 70,000، 70,000 لوگ تھے. اللہ نے فرمایا ان سب کی توبہ یہ ہے کہ سب کو قتل کیا جائے. تو موسیٰ نے فرمایا اللہ قتل کا فیصلہ نہ فرما، ان کو ویسے ہی معاف کر دے. فرمایا ویسے ہی توبہ پر معاف کر دینا، یہ تو میرے آخری نبی محبوب کی امت کو دوں گا، تیری امت کو تو قتل ہی سے توبہ ہو. یہ اس امت کو خاص طور پر دیا گیا، اس امت کو خاص طور پر دیا گیا کہ یہ امت توبہ کے کلمات بولتی ہے اور اللہ اس کو معاف کر دیتا. اس کے لیے نہ قتل کا حکم، اس کے لیے نہ مار دھار کا حکم، کچھ نہیں. یہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. فرمایا خلوت میں جاؤ اور مجھ سے معافی مانگ لو، کچھ قطرے آنسو کے بہا لو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. ارے وہ اتنا جلدی راضی ہو جاتا ہے کہ اتنا جلدی تو باپ بھی راضی نہیں ہوتا، اتنی جلدی تو ماں بھی راضی نہیں ہوتی، اتنا جلدی تو بھائی بھی راضی نہیں ہوتا، اور میرا رب 2 منٹ میں راضی ہو جاتا ہے. 2 منٹ. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے ہم توبہ کریں. توبو الاللہ توبتا نصوحا. توبہ نصوحا کیا ہے؟ اللہ جو گناہ ہو گیا مجھے اس پر ندامت ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ندامت ہے، آئندہ میں نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں. پھر یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، دن میں 70 مرتبہ اگر گناہ ہو، 70 مرتبہ سچی توبہ کرو، فرمایا اللہ 70 مرتبہ تمہیں معاف کرے گا. لیکن توبہ کے موقع پر آئندہ کرنے کا ارادہ نہ ہو. جب توبہ کر رہے تب آئندہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، پھر بشری تقاضے پر، پھر انسانی تقاضے پر اگر ہو گیا تو پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو. اللہ کہتا ہے کہ تو توبہ سے تھکے گا، تیرا رب معاف کرنے سے نہیں. تو مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. قرآن کریم میں اس نے بڑے پیار سے فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یا عبادی الذین، اے میرے بندو، یا عبادی، مولانا جب تفسیر کریں گے تو آپ کو سمجھائیں گے، یا عبادی، او میرے بندو، میرے کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ میرا بندہ، اور بہت پیار میں بول رہا ہے، بہت پیار میں، جیسے ماں کہتی ہے نا پیارے، او میرے لگتے جگر، او میرے نور نظر. تو ماں کے الفاظ تو ہم بول سکتے ہیں، ماں کے اندر کے جذبات ہم نہیں بتا سکتے. اللہ جس پیار سے بول رہا ہے، یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ میرے بندو، تہجد گزاروں کو، شیخ الحدیث کو، مفتی کو، مبلغ کو، امیر کو، رات رات بھر جاگنے والے کو. کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم. کن کو کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے زمین سے آسمان تک پوری دھرتی کو گناہوں سے بھر رکھا ہے. اللہ ان کو کہہ رہا ہے او میرے بندو، بغاوت سے بھر رکھا ہے، بغاوت سے، اللہ کی نافرمانی سے. ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے او میرے بندو. ہے کوئی دنیا میں؟ جو اپنی بغاوت کرنے والوں کو یوں کہتا ہوں او میرے پیارے, وہ اللہ کہہ رہا ہے. ایک حدیث قدسی ہے, امام بیحقی نے اس کو نقل فرمایا. کاش ہم اپنے رب کے پیار کو سمجھ لیں, کاش ہم اپنے رب کے پیار کو سمجھ لیں. خدا کی قسم توبہ کی توفیق ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ میں بیحقی کی روایت سناؤں, میرا ذہن بخاری شریف کی ایک روایت کی طرف گیا. حضرت امام بخاری نے کتاب التوبہ میں ایک روایت نقل کی کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے, کتنا خوش. تم کیا اندازہ کر سکتے ہو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ ہمیں کچھ پتا نہیں. میرا نبی سمجھا رہا ہے, ایک ایگزامپل دے کر سمجھا رہا ہے, ایک مثال دے کر. فرمایا ایک آدمی لمبے سفر میں نکلا, اونٹنی پر سوار. زمانہ اونٹنی کا تھا. فرمایا اونٹنی پر سوار اور لمبے سفر پر نکلا ہے, کھانا پینا توشہ سب اونٹنی پر بھرا ہوا ہے. ابھی جا رہا ہے, تھک گیا بیٹھے بیٹھے اونٹنی پر, تو کسی جگہ آرام کے لیے اترا. کوئی درخت تھا اس کے نیچے اترا آرام کے لیے. اب وہاں اترا اور اونٹنی کو چھوڑ دی کہ چلو یہ بھی کچھ آرام کر لیا. یہ تھکا ہوا تھا, اس کی آنکھ لگ گئی. میرے نبی کیسے سمجھا رہے, اس کی آنکھ لگ گئی, وہ سو گیا. جب اٹھا تو اس کو پیاس بھی لگی تھی, کھانا بھی تھا. اپنی اونٹنی کو دیکھا تو اونٹنی گائی وہاں موجود ہی. اب یہ ادھر بھاگا ادھر بھاگا کہ میری اونٹنی مجھے مل جائے, پانی ملے, میرا گلا سوکھ رہا ہے, میں مر جاؤں گا. لیکن اونٹنی غائب ہے, پانی نہ ملنے کی وجہ سے اب اس کو موت نظر آنے لگی کہ ابھی مروں ابھی مروں ابھی مروں. وہ سو گیا درخت کے نیچے موت کے انتظار میں, اس لیے کہ گلا خشک ہو رہا تھا اور پریشان حال تھا کہ ابھی موت آئے. بس موت کے تصور میں تھا کہ اتنے میں کسی چیز کی آہٹ آئی, چلنے کی آواز آئی. اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اس کی اونٹنی موجود ہے. اللہ کا نبی اب کہہ رہا ہے, بتاؤ موت کے منہ میں پہنچے ہوئے کو جب پانی مل گیا اور اونٹنی مل گئی, اس کو کتنی خوشی ہوگی, کتنی خوشی ہوگی. فرمایا گنہگار بندہ جب رب کے دربار میں آتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس مالک کو اپنی اونٹنی کے ملنے پر جتنی خوشی ہوئی, اس سے زیادہ گنہگار بندے سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے. اس کو کیا پڑی ہے اگر میں معافی نہ مانگوں تو؟ وہ تو جہنم تیار ہے میرے لیے, کیا پڑی ہے اس کو؟ لیکن وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ معافی مانگنے آیا. اب سنو وہ حدیث قدسی. فرمایا میں نے میرے بندے کو وجود دیا دنیا میں اور آہستہ آہستہ میں نے اس کو بڑا کیا, اور یہ جیسے جیسے بڑا ہوتا رہا میں اس کی ضرورت اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا. پھر اس کے لیے میں نے علم کے دروازے کھولے, اس نے خوب علم حاصل کیا اور بڑی بڑی ڈگریاں لیا, بیرسٹر بنا اور نہ معلوم کیا کیا بنا. بڑی بڑی ڈگریاں لی اس نے, اور جب سورسز اور انکم کے ذریعے بہت ہو گئے چاروں طرف سے تو اللہ کہتا ہے نازعتنی ابن آدم اذا اشتد عضدک, جب تیرے بازو مضبوط ہو گئے, جوان ہو گیا, انکم کے ذریعے ہو گئے, ڈگریاں مل گئی, تو نازعتنی ابن آدم, اے آدم کی اولاد تم اس سے لڑنے لگا. اللہ کہہ رہا ہے تم اس سے لڑنے لگا. کیسے لڑنے لگا؟ ان نمازوں سے کیا ہوتا ہے؟ خاموں کا لوگ مسجد میں جاتے ہیں. دین سے کیا ہوتا ہے؟ کس نے کہا اللہ ہے؟ تم اس سے لڑنے لگا. جس وقت تیرے یہ کلمات تھے زبان کے میرے مقابلے میں تو میری دنیا کی ساری طاقتیں مجھے کہنے لگی کہ اللہ مجھے حکم دے اس کو ختم کر دو. میری زمین کہنے لگی کہ اللہ مجھے حکم دے میں اس کو ابھی اندر لے لوں. جب یہ بول رہا تھا میرا آفتاب کہہ رہا تھا کہ میں جلا دوں اس کو, اللہ کہتا ہے میں نے ساری مخلوق کو یوں کہہ دیا کہ یہ تمہارا بندہ نہیں ہے, میرا بندہ ہے, تمہیں اس میں انٹرفیئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرا بندہ ہے. تم بیچ میں نہ آؤ, اس کو اکڑنے دو, کرنے دو غرور, تکبر, بچلنے دو, کودنے دو. یہ کتنا اچھلے گا, بہرحال بڑھاپا ہے, بہرحال موت ہے, اچھلنے دو اسے. فرمایا وہ بندہ جوانی تو اپنی اسی طرح گزاری, اب بڑھاپا آیا, دوستوں کی دوستیاں ٹوٹ گئی, اولادوں کی بے وفائیاں شروع ہو گئی. اولاد بھی ایک وقت آتا ہے کہ پھر بے وفا بنی, اللہ کی اولاد دیندار ہو. اولادوں کی بے وفائیاں شروع ہوئی, دوستوں کی دوستیاں ٹوٹی, بیماریوں کا مرکز بن گیا, ساری بیماریوں میں گھیر گیا, انکم کے سورسز کم ہونے لگے, اور اس کو اب موت کے تارے نظر آنے لگے. جب اس نے دیکھا کہ اب تو کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ, تو اب یہ اللہ کے در پر آ کر کہتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر. حدیث کے الفاظ ہے اللہم انی استغفرک یا رب, اے میرے اللہ میرے رب, میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. فرمایا بندے کے یہ جملے, جو متکبر تھا, غرور تھا, وہ یہ جملے جب بولتا ہے تو اللہ کا اب جواب سنو. ہائے ہائے کیا جواب دیتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے انی انتظرت هذا اليوم یا عبدی, او میرے بندے میں اسی دن کے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے اور میں تجھے معاف کر دوں. ہاں اس رب کو مناؤ, اس رب کی عبادت کرو, اس کو راضی کرو, اس کی خوشامدیں کرو, اس کے سامنے سجدے کرو, اس کے سامنے پیشانیاں رگڑو, اپنے مسائل کے حل کرنے میں اسی سے مدد مانگو. وہ رب ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے, وہ رب ہماری زندگیوں کو بناتا ہے, وہ مصیبت میں بھی صبر دیتا ہے اور وہ نعمتوں میں بھی شکر کی توفیق دیتا ہے. اس رب کو منانے کی کوشش کرنا چاہیے. یہی وہ باتیں ہیں جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھائی تھی, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اے میرے قوم تم توبہ کر لو, اللہ تمہیں معاف کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, موصلہ دھار بارش بھی عطا کرے گا, ویمددکم باموال وبنین, تمہیں اولاد بھی دے گا اور تمہیں تمہارے کھیتوں کو بھی آباد کرے گا, اور تمہیں ویمددکم باموال اور مال بھی عطا کرے گا. معلوم ہوتا ہے انسان استغفار کرتا ہے سچے دل سے تو اللہ دولت کے راستے بھی کھولتا ہے. اور میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے, اسی پر میں کوئی بات ختم کروں گا. ترمذی شریف میرے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, کفل اس کا نام, ترمذی شریف میں روایت, روزانہ اس کو ایک نئی دوشیزہ کی ضرورت تھی. روزانہ ایک لڑکی کو, خوبصورت لڑکی کو, اس کے رات کی تسلی کے لیے, تسکین کے لیے بھیجا جاتا اور اس کا معاوضہ دیتا تھا 7 دینار. 7 دینار سونے کا ہوتا ہے, 7 دینار دیا. ایک مرتبہ یہ جب رات میں پہنچا اپنے کمرے میں تو جس لڑکی کو بھیجا گیا تھا وہ لڑکی زارو قطار رو رہی. تو اس نے کہا کہ کیوں روتی ہے, تو خود آئی ہے, زبردستی تو کوئی لایا نہیں, یہ پیسوں کی ضرورت تھی تو آئی, اس میں رونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے زبان کھولی اور کہا کہ میں شریف خاندان کی بیٹی, میں شرافت والے خاندان کی بیٹی, لیکن میری غریبی مجھے یہاں لے آئی. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا, ابو نعیم نے روایت نقل فرمائی, قاد الفقر ان یکون کفرا, کبھی کبھی انسان کی فقیری انسان کو کافر بنا دیتی. اسی لیے میرے نبی نے من الفقر, فقر سے پناہ مانگی, جبن بزدلی سے پناہ مانگی, قرض کے بوجھ سے پناہ مانگا, معصم گناہوں کے بوجھ سے پناہ مانگا. یہ سب میرے نبی کی دعائیں ہیں. تو فقیری انسان کو برباد کر دیتی. کہا میری غریبی مجھے یہاں لے آئی, ورنہ میں کبھی نہ آتی. اس کو رحم آ گیا, اس نے کہا کہ اچھا جا تجھے پیسے دیے ہیں وہ بھی تو لے لے, اور میں تیری عزت کو نہیں لوٹوں گا, تو ویسے ہی چلی گیا, میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں, لیکن ایک دعا کرنا کہ اللہ میری بری عادت مجھ سے چھڑا دی. میری بری عادت مجھ سے چھڑا دے، مجھے بہت بری لت پڑی ہے. اس لڑکی نے دعائیں دی اور وہ وہاں سے نکل گئی، روانہ ہو گئی. اس کو احساس ہوا اس کفل کو، میں نے بہت برا گناہ کیا. ادھر اس کو کہا، ادھر خود بھی اللہ سے کہا دے اللہ میری عادت چھڑا دے، مجھے صاف کر دے، مجھے پاک کر دے. تھا تو وہ مسلمان، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا. فجر سے پہلے اس کی موت ہو گئی اور فجر کے بعد، اس زمانے میں دروازوں پر فرشتے لکھ جاتے تھے، فرشتوں نے لکھ دیا ما تقفل وصلوا، اے لوگوں قفل مر گیا اور اس پر سارے لوگ جنازے کی نماز پڑھو. ایک قول کے مطابق وہ حسکیل کا زمانہ تھا، ایک قول کے مطابق اور نبی کا زمانہ تھا. ان نبی کو یہ کہا گیا کہ اس کی نماز پڑھو، اور ایک قول پر موسیٰ کا تذکرہ لیکن بہت ضعیف ہے. بہرحال جو بھی نبی اس وقت تھے ان کو بھی کہا گیا کہ ان کی نماز پڑھو، ان کے لیے دعا کرو. تو نبی نے سوال کیا کہ اللہ، وہ تو ایسا مردود تھا، اس عمل میں وہ دنیا سے گیا ہے، اور تو مجھ کو کہہ رہا ہے کہ نماز، لوگ کیا سوچیں گے؟ تو اللہ نے وہی بھیجی کہ اس نے اپنی موت سے پہلے وہ توبہ کی کہ تیری امت کے گنہگاروں پر تقسیم کی جائے، تو تیری امت کے 70 گنہگاروں کی بخشش ہو جائے. توبہ اللہ کو پیاری، توبہ اللہ کو بہت پیاری. میرے بھائیو، اللہ سے سچی توبہ کرو. یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، مالک نے اپنے فضل سے دیا، ورنہ جو لوگ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، بہت سے لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ نہ رہے ہمارے ساتھ. اور ایسے رخصت ہوئے کہ وہ منو مٹی کے نیچے آ سوئے، جو ہمارے سبحان اللہ الحمدللہ کے محتاج ہو چکے. تو اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کرو، اور خود اپنی بھی زندگی بنانے کی فکر کرو. کب تک ہم ایسی لاوبالی اور بے حیائی کی زندگی گزارتے رہیں؟ میرے جوان، کب تک بے حیائی کی زندگی گزارتے رہیں؟ اللہ سے سچی توبہ کرو، آئندہ زندگی کو بنانے کا عزم کرو، ارادہ کرو. اگر ہم ارادہ کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ توفیق عطا کرے. بغیر ارادوں کے، بغیر محنت اور کوشش کے کچھ نہیں ہوتا. ہم محنت اور کوشش کریں، پھر اللہ توفیق دیتا ہے. ہم سب سے کہتے ہیں، من صاحب دعا کرو توفیق مل جائے. ارے بھائی، کوشش بھی تو کرو، بغیر کوشش کے توفیق یہ کیسے ملا کر. اور توفیق کا معنی اگر یہ اعضا لے لیے جائے، تو اللہ نے اعضا تو دے ہی دیے گئے، ابھی کون سی توفیق اللہ سے مانگ رہے. تو کوشش کرو، محنت کرو، راتوں میں رو اپنے رب کے سامنے، اس کو منانے کی کوشش کرو، وہ رب بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں معاف بھی فرمائے، ہماری مغفرت بھی فرمائے. میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، بہت ہی محبت کے ساتھ آپ آتے رہے، سنتے رہے میری بات کو، مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ میری بات کو سنیں. اور خصوصاً میں ہمارے حاجی صاحب کا بہت محبت فرماتے، بہت محبت. وہ فون کرتے ہیں تو مجھے کہنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ نبی نے سامنے تعریف کرنے سے منع کیا ہے. وہ فون پر روتے رہتے ہیں، ان سے بات نہیں ہو پاتی، پھر فون رکھ دیتے. اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ مجھے غریب کو یاد کیا کہ یہاں آ کر کے دو باتیں میں آپ تک پہنچاؤں. ہمارے بھائی مولانا سراج صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ ہر وقت مجھے کہتے رہتے ہیں. یہ تو کہتے تھے 10 تو یہاں نکال، لیکن موقع نہیں. بہرحال جتنے ایام مجھے مل گئے، یہ بھی غنیمت ہے کہ مولانا تمہارے وہاں ہیں، تفسیر کرتے ہیں، حدیث کا سبق ہوتا ہے، ذکر کرتے ہیں اور ہمارے قلوب کو گرماتے ہیں. میں ان کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں کہ تعالیٰ شان ان سے خوب خدمت لے، اور اقرب الحاکمین ہم تمام کو اپنے صحیح بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سبھی لوگوں کی محبتیں ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے اس مجلس میں ہمارے حضرت مولانا موسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں میں سے ہیں، یہاں ہیں. آپ تو بریڈ فون نہیں رہتے ہیں، وہ بھی بہت محبت فرماتے ہیں. اللہ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن خاص کر یہ علی صاحب مجھے بہت فون کرتے رہتے ہیں یہاں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب کرے. ایمان کا خاتمہ سب سے بڑی چیز، ایمان کا خاتمہ. اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دو دن حضرت اور بڑھا دیں, برابر جواب نہیں دیا آپ لوگ, تو آپ لوگ درخواست کرو حضرت سے کہ دوسرے دو تین دن اور دے دیں.
حضرت مہربانی
سر, حضرت کا تو ابھی آگے اور جگہ متعین ہو چکا ہے, لیکن ہمارے حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہماری مسجد کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں. رمضان کے 3 مہینے سے پہلے ہم فون کرتے ہیں حضرت کو, اس لیے کہ لوگ یہاں سے ہندوستان جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے حضرت کو, وہاں ایک دن کے لیے, دو دن کے لیے, بہت ساری جگہ پر صرف ایک ایک بیان ہے. الحمدللہ حضرت نے ہمیں 3 دن دیے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے, سب آمین کہو. اللہ تعالیٰ حضرت کے فیض کو عام و تام فرمائے, اور الحمدللہ حافظ صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھو تراویح کے لیے قاری صاحب کو بھی لے آئے, ماشاءاللہ دل گرم ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے مسجد بڑی رہتی ہے, اور حضرت کو بھی لے آتے ہیں کہ حضرت کے 3 بیان ایسے ہیں جیسے ہمارے لیے 30 دین کے لیے ہیں. دل نرم ہو جاتا ہے, اور رمضان میں یہی ہے کہ جب دل نرم ہو جائے اللہ تقویٰ عطا فرمائے گی. انشاءاللہ حضرت سے دعا ابھی سے درخواست کر دیتے ہیں کہ آئندہ سال انشاءاللہ 10 دین دیں گے انشاءاللہ. بہت زور سے کہو نا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والخلل. اللهم آتنا وأفتنا وأصلح لنا شأننا كله. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر, اے اللہ ہم تیرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر, ہم نے تیرے دین کو کھلونا سمجھ کر توڑ دیا, جیسے بچے کھلونے کو توڑ دیتے ہیں ویسے ہی ہم نے تیرے دین کو توڑ دیا ہے. اللہ تاجروں نے تجارت کے مسائل کو توڑ دیا, اللہ کھیتی میں کام کرنے والوں نے کھیت کے مسائل کو توڑ دیا. اللہ ہمارے جزوں کے قلم رشوتوں میں فروخت ہو گئے, ہمارا جوان آوارہ ہو گیا, ہمارا جوان آوارہ ہو گیا, ہمارا جوان آوارہ ہو گیا. اللہ اس کے دل سے تیری عظمت ختم ہو گئی, موت کی استحضار ختم ہو گئی. اللہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں, ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں. تو بہترین علماء حسد کی نظر ہو گئے, علماء حسد کی نظر ہو گئے. اللہ امت میں بٹوارا ہو گیا, امت تقسیم ہو گئی, جماعتوں میں تنظیموں میں بن گئی. اے اللہ اس امت کا سہارا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. بہترین اگر آپ نے اپنا سہارا نہ دیا تو ہمیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا. ہم گر چکے ہیں, ہمارے ہاتھ پکڑ لیجئے, ہم گر چکے ہیں, ہمارے ہاتھ پکڑ لیجئے. اللہ ہمیں اٹھا دیجئے, اللہ ہمیں اٹھا دیجئے, اللہ ہمیں اٹھا دیجئے, اللہ ہمیں قبول کر لیجئے, اللہ ہمیں قبول کر لیجئے, اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ تو معاف کرنا نہ چاہے تو بھی معاف کر دے, تو معاف کرنا نہ چاہے تو بھی معاف کر دے, تو معاف کرنا نہ چاہے تو بھی معاف کر دے. اللہ تیری صفت رحمت ہے, تو رحمت کا فیصلہ فرما دے. اللہ تیری صفت غفور ہے, تو مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اللہ تیری صفت کرم ہے, تو کرم کا فیصلہ فرما دے. اللہ نگاہ کرم سے ہمیں دیکھ لے, نگاہ غفوریت سے دیکھ لے, نگاہ رحمت سے دیکھ لے. میرے مالک ہمیں معاف کرنے میں تیرا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن نہ معاف کرنے میں تیرا نبی رو پڑے گا. اگر تم نے ہم کو سزا دے دی تو اس نبی کو اس امت سے بہت پیار ہے, وہ برداشت نہیں کر سکے گا, وہ برداشت نہیں کر سکے گا, وہ برداشت نہیں کر سکے گا. تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے, ہمیں معاف فرما دے. تجھے تیرے نبی کا وسیلہ ہے, ہمیں معاف فرما دے. تجھے تیرے نبی کا وسیلہ ہے, ہمیں معاف فرما دے. تجھے تیرے نبی کا وسیلہ ہے, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے جو تیرے دربار میں ہم پیش کر سکیں. چھوٹا بڑوں کے پاس جاتا ہے, کوئی ہدیہ لے کر جاتا ہے. اللہ آپ کے دربار کے لیے تو کوئی ہدیہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم طائف میں بہنے والے میرے نبی کے مقدس خون کو
پیش کرتے ہیں، اے اللہ اس مقدس خون کے بدلے میں ہمیں معاف فرما دے، اس کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ حمزہ کی ترقی ہوئی لاش کو پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ حضرت حسین جو بغیر پانی کے تیرا پیارا ہو گیا، اس کے سامنے اس کی اولاد اجڑ گئی اور اس کے سامنے اس کے بھائی اجڑ گئے اور شام تک میں وہ بھی تیرا پیارا ہو گیا، اور نبی کا نوازا اس کی گردن کو کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا گیا، میرے نبی میرے اللہ میرے نبی کتنا دکھ ہوا ہوگا جب اس امت نے ان پر بھی ظلم کیا، میرے رب میرے رب اس حسین کو وسیلے میں پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ 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 تو ہمیں معاف فرما دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو بھی معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف فرما، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی معاف فرما، ہم سے ملنے والوں کو بھی معاف فرما، ہم سے تعلق رکھنے والوں کو بھی معاف فرما، ہمارے سارے رشتے داروں کو معاف فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما، ہمارے مشائخ کو معاف فرما، ہمارے شاگردوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، اللہ امت توبہ نہیں کرتی ہم کیا کریں، امت توبہ نہیں کر رہی ہم کیا کریں، اللہ ہم پوری امت کی طرف سے توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سب کو معاف فرما دے، سب کو ہدایت عطا فرما دے، سب کو ہدایت عطا فرما دے، سب کے گھروں میں دین کی ہوائیں چلا دے، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا دے، فرما بردار اور مطیع بنا دے، اللہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے قرض میں ڈوبے ہوئے کے قرض کی ادائیگی کی سہولتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما، اے اللہ اس پورے بجمے کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما، بنا بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، نکاح والوں کو اولاد صالح عطا فرما، اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی تجارتوں میں برکت عطا فرما، سب کی آمدنی میں برکت عطا فرما، ہم سب کے لیے حلال کے دروازے کھول دے، حرام کے دروازوں کو بند فرما دے، حرام کے دروازوں کو بند فرما دے، حرام کے دروازوں کو بند فرما دے، ناجائز راستوں کو بند فرما دے، جائز راستوں کو کھول دے، اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت اور ایمان پر جلانا، اور اٹھائیں تو ایمان پر موت عطا فرمانا، سجدوں میں موت عطا فرمانا، نمازوں میں موت عطا فرمانا، تلاوت میں موت عطا فرمانا، پڑھتے پڑھاتے موت عطا فرمانا، بعد موت کی زندگی بھی بڑی آسان فرمانا، اللہ ہم اکیلے ہوں گے، ساری محبتیں ٹوٹ چکی ہوگی، اولاد کو قبر کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے، اللہ ایسے وقت میں تیری ہی رفاقت ہوگی، تیری ہی رحمت ہوگی، لاجرت لینا، دائیں طرف سے بھی عذاب ہوگا، بائیں طرف سے بھی عذاب ہوگا، ماؤں کی طرف سے بھی عذاب ہوگا، ساری محبتیں ٹوٹ چکی ہوگی، جو اولاد باپ کے بغیر نہیں رہتی وہ باپ کی قبر کو بھی بھول جاتی ہے، جو اولاد ماں کے بغیر نہیں رہتی وہ ماں کو بھی بھول جاتی ہے، ساری دوستیاں ختم ہو جاتی ہے، دو چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات کون یاد کرتا ہے بننے والوں کو، اللہ کل ہم بھی بھول بھلیا ہو جائیں گے، کل ہم بھی بھول بھلیا ہو جائیں گے، ایسے وقت میں تو ہمیں نہ بھولنا، وہ ہماری قبر کو چراغ والی بنا دینا، وہ ہماری قبر کو روشن بنا دینا، وہ ہماری قبر کو رحمت والی چادر بچھا دینا، وہ ہماری قبر کو بہتر سے بہتر جنت کا باغیچہ بنا دینا، اللہ اگر تو نے ہم کو دیکھ لیا تو ہم میں سے کوئی معافی کے لائق نہیں،
لیکن تو اپنی شان رحمت کو دیکھ کر ہمیں معاف فرما دینا، ماں باد الموت کی ساری زندگی آسان فرما دینا، ساری زندگی آسان فرما دینا، قبر حشر کی زندگیوں کو آسان فرما کر اللہ قیامت میں نبی کے ساتھ اٹھا لینا، نبی کے ساتھ اٹھا لینا، اللہ ہمیں ابو جہل کا رفاقت نہ کرنا، ہمیں تیرے دشمنوں کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں محمد کے پیچھے لگو بنا کر جنت میں بھیج دینا، العالمین آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمانا، یہ مبارک ہاتھوں سے عہدہ کوثر کا پانی نصیب فرمانا، آپ کی زیارت و دیدار عطا فرمانا، نبی کا پروز نصیب فرمانا، اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کو، تمام ملنے والوں کو بھی یہ مقام عطا فرمانا، اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، جو نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، دنیا کے حالات کو خوشگوار فرما، اپنے عمان قائم فرما، فتنوں کو ختم فرما، عالم اسلام کے بحران کو ختم فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو لاکھوں درود و سلام کا تحفہ پہنچا دے، آپ کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کے اولیاء، آپ کے صوفیہ کو اللہ ہماری طرف سے یہ تحفہ پہنچا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، رحمتہ اللہ. Thank you.